के मोती दिलों में सजाएं, फिल्म के मोती दिलों में सजाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرا یہ سوال عرض ہے کہ ہم یہاں پہ فیضان مدینہ میں جب آتے ہیں تو یہاں پہ نیکیاں کرنے کا ایک عجیب ہی اور الگ ہی منظر ہوتا ہے، لیکن جب یہاں سے اپنے شہر واپس چلے جاتے ہیں تو دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے کہ وہاں پہ جا کے بھی جیسے یہاں پہ نیکیاں کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بھی ایسے ہی نیکیاں کرتے رہیں۔
دیکھیں، صحبت کا تو اثر رہے گا، ماحول کا اثر رہے گا، البتہ یہ ضروری کہ روزانہ نیک کاموں کا جو ہے نا اپنا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم کئی نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا اور کئی نیک کام کرنے کی عادت بن جائے گی۔
بعض اوقات ہمارے بہت قریبی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے خوب اسال ثواب کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی ساری زندگی کی نیکیاں بھی اسال کر دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی دل مطمئن نہیں ہوتا اور دل سے بس یہی دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ پاک اسے بلا حساب بخش دے۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے الفاظ بھی ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ پاک اگر اس شخص کے کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جو اس کی بخشش میں رکاوٹ ہو سکتے ہیں تو وہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے یا وہ میرے نام مال میں لکھ دے تاکہ اس شخص کی بخشش ہو جائے، کیا ان الفاظ کو دعا میں شامل کر سکتے ہیں؟
یہاں تک تو درست تھا کہ وہ معاف فرما دے، میرے نام عمل میں درج فرما دے، یہ غلط ہے اور ایسا شرعی کوئی قانون بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نیکیاں ایسال ہو سکتی ہیں، گناہ اپنے اوپر نہیں لیا جا سکتا، گناہ کی مغفرت ہے، معافی ہے۔
شہزادہ عطار کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک آدمی کا معمول ہے کہ وہ تہجد کے وقت نماز فطر پڑھتا ہے، اگر کسی دن اسے جاگ نہیں آئی، نیند سے نہیں بیدار ہوا تو وہ کس وقت نماز فطر پڑھے، اس کا مناسب وقت بتا دیں۔
اب یہی ہے کہ جب وہ اٹھا فجر کے لیے تو اسی وقت پڑھ لے، فطر کی نماز قضا کر لے، قضا کی نیت سے پڑھ لے۔ اب چونکہ یہ ہوا تو یہی تھا کہ یہ تو بیچارہ ساری کوششیں کر کے سویا تھا، ایک عادت بھی تھی، کسی وجہ سے رہ گئے نا، اچانک آنکھ نہ کھلی، کوئی سا مسئلہ ہو گیا، وہ فطر پڑھ لے، قضا کا گناہ بھی نہیں ملے گا، جو جان بوجھ اس نے کی نہیں ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلی۔
احمد عامر عطاری گجرانوالہ سے حاضر ہوا ہوں۔
محبت مدینہ اور خوف خدا کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے؟
محبت مدینہ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ مدینہ کے فضائل پر مشتمل جو کتاب ہے وہ پڑھی جائے، مدینہ کے فضائل پر کتابیں پڑھی جائیں اور اس حوالے سے بیان سنا جائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بڑھے گی تو آٹومیٹکلی ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت بڑھے گی۔ دوسرا ہے کہ خوف خدا کے لیے جو ہے وہ خوف خدا کے حوالے سے مطالعہ کیا جائے اور اس حوالے سے بیانات سنے جائیں۔
جب نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض ہے یا دسوں میں سے کسی ایک کا؟
ایک انگلی کا لگنا فرض ہے اور دونوں پاؤں کی اکثر انگلیوں کا لگنا واجب ہے اور تمام کا سنت۔
عورت کے لیے شرعی سفر محرم کے ساتھ کرنا ہی جائز ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ سمجھدار بچہ کیا اس عورت کا محرم بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟
بچہ مراہق ہو اور سمجھدار ہو اور کوئی فتنہ وغیرہ ہو تو اس کو روکنے کی جو ہے نا وہ یعنی یہ کہ عورت کا تحفظ کر سکتا ہو تو اب وہ محرم بن سکتا ہے۔
یا سیدی، کیا کوئی مرید پیر کو دیکھے بغیر مرید ہو سکتا ہے؟
جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے، تو کئی بزرگان دین کے واقعات مل جائیں گے بغیر دیکھے مرید ہو سکتا ہے۔
میرا نام سید محمد علی بخاری ہے، میں سیالکوٹ سے حاضر ہوا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عموماً وفات کے وقت وہاں پر مبالغہ امیز اوصاف بیان کر کے چیخا چلایا جاتا ہے جو کہ نوحہ کہلاتا ہے، تو جہاں ہم جاننے والے ہوتے ہیں ہمارے، تو ہم ان کو کس انداز سے منع کریں کہ وہ منع ہو جائیں، اس کے حوالے سے وضاحت فرما دیں۔
تو ظاہر ہے کہ وہ جو سمجھا سکتا ہے وہ سمجھائے، جو بڑا ہے وہ اپنے طریقے کے مطابق روکے گا، جو چھوٹا ہے وہ اپنے طریقے کے مطابق روکے گا، اور بہتر تو یہ کہ جو کتاب ہو وہ سامنے رکھ دی جائے، خود بحث نہ کرے۔
آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا منتظمین مسجد اور امام مسجد کا جو فنڈ ہوتا ہے اس میں سے رقم کو بطور قرض استعمال ان کے لیے کرنا جائز ہے یا کہ ناجائز ہے؟
وقف کی رقم سے قرض لینا جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔
جب یہاں پہ ہم سلام لیتے ہیں، ایک تو ہو گیا آپ سے یعنی ڈائریکٹلی مخاطب ہو کے آپ کو سلام کیا جاتا ہے، اس کے بعد بعض اسلامی بھائی آتے ہیں وہ صرف کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا اس صورت کے اندر جتنے یہاں پہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں اگر انہوں نے یعنی جو یہاں پہ کوشچن آ کے کر رہے ہیں اس نے کسی کو یعنی آپ کو مخاطب نہیں کیا، صرف ویسے سلام کیا، تو کیا جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں سب پہ اسلام کا جواب دینا واجب ہوگا کہ صرف آپ پہ؟
اول تو یہ کہ اس کو سلام کرنا جو نا وہ یہ سلام تحیت ہے نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اس طرح کھڑے ہو کر یہاں ڈائس کے سامنے تو ظاہر ہے کہ رخ اسی طرف ہوتا ہے، تو یہ سلام جو نا وہ مجھے ہی کیا ہے، اگر چاہیے میرا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، میرے سنت جگہ موجود ہو میرے سنت کو مخاطب کیا جائے یا نہ کیا جائے، مگر انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ انہی کو سلام کیا جا رہا ہے چونکہ وہ بات چیت انہی سے ہو رہی ہے۔
کوئی اسلامی بھائی نماز پڑھ رہے ہیں غلط سمت پر نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہم اس کو نماز کے دوران روک سکتے ہیں کہ سمت غلط ہے سمت چینج کر لیں؟
جی ہاں بالکل، سو بتایا جائے گا کہ اس طرف قبلا نہیں ہے۔
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ گھر میں کتا پالنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے؟
جی ہاں، روایتوں میں ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویریں ہوں گی اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب تصویر وہ کہ جو بالکل ایک ہوتا ہے نا عزت کے ساتھ، جس کو آویزاں کیا جائے، جو لٹکایا جائے وہ، اور کتا یہ کہ اگر حفاظت کے لیے رکھا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی اجازت ہے۔ اب یہ رحمت کے فرشتوں کی رکاوٹ نہیں بنے گی، وہ بھی یہ کہ یہ گھر کی باؤنڈری سے باہر رہے گا کتا، کیونکہ چوکی دار ہمیشہ باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا گھر میں۔
رحمت کے فرشتوں کے آنے جانے کا ٹائم کوئی مقرر ہے کہ؟
کوئی مقرر نہیں ہے،
کوئی مقرر نہیں۔
جناب میرا سوال یہ آپ سے یہ ہے کہ سنا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر نہیں تو درست کیا ہے؟
جی ہاں بالکل، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جنتیں بھی 8 ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ اکثر قوالیوں میں سنتے ہیں کہ حضرت بلال نے اذان نہ دی تو صبح سحر نہ ہوئی، اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟
یہ درست تو نہیں ہے، ظاہر کہ وہ سحر کے بعد اذان دی جاتی ہے، وہ اذان دے یا نہ دے تو سحر نے تو ہونا ہی ہے، صبح صادق نے تو آنا ہی ہے، سورج نے تو آنا ہے۔
میں نے سنا ہے کہ چھپکلی کو مارنے سے ثواب ملتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟
اس میں ہاں چھپکلی کو مارنے سے ثواب ملتا ہے، مگر یہ کہ پہلے بار میں مار دیا تو 100 نے کیا، دوسرے بار میں مارا تو کم، تیسرے اٹیک میں مارا تو اور کم۔
قرات الجنان میں تیت کے بارے میں ذکر ہے، جو آدمی کنٹینیو تیت پڑھتا ہے اگر وہ تیت چھوڑ دے تو وہ مکرو ہے، وہ مکرو کیا ہے؟ مکرو تزیہ ہے یا تیمی ہے؟
جو شخص تہجد کا عادی ہو بلا عذر اسے تہجد چھوڑنا مکرو ہے، کہ بخاری شریف میں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا، ہاں مکرو تنزیہ۔
میرا سوال ہے، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کا لقب کس نے دیا؟
امت نے دیا، علماء نے دیا، اولیاء نے دیا۔
پرانے کپڑے جو جلا دیتے ہیں اوکے اس سے کیا رزق کے اندر تنگ دستی آتی ہے؟ آپ رہنمائی فرمائیں.
پرانے کپڑے جلا دیتے ہیں؟ نہیں, اگر ایسا ہے کہ یہ قابل استعمال ہیں, یعنی استعمال ہو سکے, کوئی اور اس کو استعمال کر سکتا ہے, پھر تو یہ تنگ دستی اس سے آئے گی, کیونکہ گناہ ہے نا, ضائع ہو رہا ہے, اسراف ہو رہا ہے, تو جو بھی گناہ والا کام ہے وہ تنگ دستی لائے گا.
میرا آپ سے عرض یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو جس صف میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی اگلی صف میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے, تو ہم اس اگلی صف میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جانے لگتے ہیں, تو ایسے بھی شخص ہیں جو ہمیں روکتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی جگہ ہے, یہاں پر آپ نہ جائیں, تو اس قطع صف کا حکم اس روکنے والے پر ہوگا یا جو جا رہا تھا اس پر بھی گناہ ہوگا؟
نہیں, وہ کیا, وہ گن رکھ کے روکتا ہے, ورنہ مار دے گا, وہ کس طرح روکتا ہے, شور مچائے گا, وہ
ہاتھ سے روکتا ہے.
میں بالکل نہیں, ہاتھ سے پکڑ کے اگر اس طرح نہیں کرتا ہے کہ اب آپ کو اختیار ہی نہیں ہے, اختیار ہی نہ رہا کہ اب ظاہر کہ مارے گا یا شور شرابہ کرے گا, کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو, پھر تو ظاہر کہ وہی گناہ گار ہوگا.
میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں تو ان کا کوئی روحانی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ سے پہلے, یعنی تجربہ یہ ہے کہ جو تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اس طرح یعنی الٹی طرف تین بار تھتکار کر لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے, پھر تکبیر تحریمہ کہے, اور دوران میں نماز میں نگاہ کی حفاظت کرے, وہ یوں کہ جب کھڑا ہو قیام میں تو وہ سجدہ گاہ کی طرف دیکھے گی جہاں وہ پیشانی جمے گی, رکوع میں پشت قدم یعنی قدم کا جو اوپر حصہ ہے نا اس کو دیکھے, اور سجدے میں ناک کے پاس یعنی ناک کی ہڈی پر نظر کرے, اور جلسے میں جو بیٹھتے ہیں نا دو اپنے اتحیات میں اور جلسے میں دونوں سجدوں کے درمیان, اس میں جو وہ گود میں نظر رکھے, تو انشاءاللہ الکریم نماز میں جو ہے وہ خشوع و خضوع نصیب ہوگا, وسوسے دفع ہوں گے.
یا سیدی, آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ طالب علم ہوتے ہیں کہ وہ کام بھی ساتھ کرتے ہیں, تو طالب علم اپنے اندر 12 دینی کاموں کا جذبہ کیسے لائیں, کیونکہ ان کے گھر کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ساتھ میں کام بھی کرنا پڑتا ہے, تو وہ اپنے کاروبار میں ہوتے ہوئے بھی یہ 12 دینی کام کس طرح کر سکتے ہیں؟
دیکھیں, سارے 12 دینی کام جو ہے نا وہ ایک گھنٹے اور ایک دن میں نہیں ہوتے, ایک دینی کام تو مہینے کا ہے, جیسے روزانہ جو جائزہ لینا ہے اس کی جو کارکردگی جو جمع کروانا ہے نیک عمل کا حصہ لے کی, وہ تو مہینے میں, پر ہر ماہ 3 دن مدنی قافلہ یہ بھی مہینے کا ہے, اچھا ایک دن راہ خدا میں یہ ہفتہ وار ہے تو ویسے چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی والے دن ہوتا ہے, اور نیکی کی دعوت علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت یہ بھی ہفتے میں ایک دن ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان یہ بھی رات ہوتا ہے, اور یہ بھی 2-3 گھنٹوں کا تو نہیں ہوتا, تو یہ مینج تو ہو سکتا ہے.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجذوب کسے کہتے ہیں؟ کچھ ایسے بندے جن کے بال جڑے ہوتے ہیں, لٹے نکلی ہوتی ہیں, وہ خود کو مجذوب سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ رہنمائی فرما دیں مجذوب کسے کہتے ہیں.
دیکھیں, جو اس طرح کا جو آپ بتائیں, جو اپنے آپ کو مجذوب سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ میں کچھ ہوں, ویسے جو مجذوب ہوتا ہے نا اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کہاں ہوں. البتہ مجذوب کی جو سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تعریف لکھی نا وہ یہ ہے کہ اس کو اگر شریعت کے بارے میں حکم دیا جائے, جسے کہا جائے گا کہ چلیے نماز کا وقت ہے, نماز پڑھنے نماز پڑھنے, تو وہ انکار نہیں کرے گا, اور آپ جن کا بتا رہے ہیں نا وہ تو گالیاں نکالتے ہوں گے اور کیا کیا کرتے ہوں گے, وہ مجذوب نہیں ہے.
سوال عرض یہ کہ آج کل کچھ لوگ مرنے سے پہلے ایک وصیت کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرے گردے اور پنکھے وغیرہ ڈونیٹ کر دی جائیں, تو کیا ایسی وصیت کرنے پر اور اس پر عمل کرنے کی وجہ ثواب وغیرہ ہمیں فرما دیں؟
نہیں, ایسی وصیت کرنا جائز نہیں, اور ایسی وصیت پر عمل کرنا بھی جائز نہیں. اگر کسی اگر کوئی وصیت کر کے چلا گیا تبھی اس کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا, ورنہ عمل کرنے والا گناہگار ہوگا.
یعنی شینی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز میں تشہد میں اتحیات پڑھنے کی بجائے اگر غلطی سے کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کے والے سے کیا حکم ہے؟
یہ دارالفتاء اہل سنت کا یہ فتویٰ سوال، قعدے میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یاد آنے پر التحیات پڑھی تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جواب، قعدہ اولا یا قعدہ آخرہ میں التحیات سے ابتدا کرنا واجب ہے. اگر بھول کر کسی نے التحیات سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا. اگر سجدہ سہو نہ کیا یا جان بوجھ کر ایسا کیا تھا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. یعنی قاعدہ آخرہ اور قاعدہ اولا دونوں میں یہی حکم ہے.
میرا نام علی اسجد اتاری ہے، میں شکر گڑھ سے حاضر ہوا ہوں. سوال یہ ہے کہ حفظ کو کیسے یاد رکھا جائے، رہنمائی فرما دیجیے.
اس کے لیے کہ روزانہ اس کی دہرائی کی جائے، روزانہ ایک منزل ورنہ کم از کم ایک پارہ تو ضرور پڑھا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
علم کے موتی دلوں میں سجائیں، علم کے موتی دلوں میں سجائیں.